السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کی مہم کا آغاز. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے اور موسلا دھار بارش ہونے سے کم از کم 30 افراد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، کینیا میں جمعے کے روز صومالی سرحد کے نزدیک 2 بسوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کم از کم 6 افراد کو مار ڈالا. ہانگ کانگ میں جہاں اس شہر کو برطانیہ سے چین کو سپرد کیے جانے کی 19ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، ہزارہا افراد نے سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا ہے. اور آسٹریا کی اعلی ترین عدالت نے مئی کے صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے. اور امریکہ نے جمعرات کو انسانی اسمگلنگ کی فہرست جاری کی ہے، جس میں 8 ناپسندیدہ ملکوں کا اضافہ کرتے ہوئے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ملک دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کی کم از کم $150 ارب کی صنعت میں کمی لانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں قومی شناختی کارڈوں کے نئے سرے سے تصدیق کا عمل جمعے کے روز سے شروع ہو گیا ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود.
پاکستان میں قومی شناختی کارڈز کی اثر نو تصدیق کی مہم کا جمعے کو آغاز ہو گیا ہے، جو کہ 2 ماہ تک جاری رہے گی. مئی میں بلوچستان میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے ولی محمد کے نام سے پاکستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کر رکھا تھا. اس پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے تمام شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کرنے کا اعلان کیا تھا. شہریوں کے کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا نے اس ضمن میں اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اس سلسلے میں ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے، جس پر لوگ کسی بھی مشتبہ شناختی کارڈ سے متعلق اطلاع دے سکتے ہیں. وقف شدہ ہیلپ لائن پر روزانہ 10,000 ٹیلیفون کالز اور 1.5 لاکھ ایس ایم ایس موصول کیے جا سکیں گے. علاوہ ازیں، نادرا کی طرف سے ہر خاندان کے سربراہ کو ایک ایس ایم ایس بھیجا جائے گا، جس میں نادرا کے ریکارڈ کے مطابق اس گھر کے افراد کی تفصیل درج ہوگی. اگر اس میں کوئی اضافی شخص ہو تو اس کی اطلاع ادارے کو دی جا سکتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے شناختی دستاویزات کی تصدیق دوبارہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بھی جعلی کارڈز بنوا رکھے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر واپس کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی جعلی شناختی کارڈ کے حامل کی مصدقہ اطلاع دے گا تو اسے 10,000 روپے انعام بھی دیا جائے گا. سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کے عمل کو خوش آئند قرار دیا، لیکن ان کے بقول آیا اس سے 100% نتائج حاصل ہو سکیں گے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا.
آپ کہ اگر فیملی ٹری میں کسی اور بندے کو انہوں نے ڈالا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ آبجیکٹ کریں گے کہ جی یہ محمد اسماعیل تو میں نہیں جانتا، یہ تو میرے فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو وہ آپ ڈیلیٹ کروا لیں گے تو اس سے ان کو پتہ لگ جائے گا. سو ایز آئی سیڈ، اس سے تھوڑی بہتری تو ہوگی اگر یہ ساری ایکسرسائز پوری ہو جاتی ہے، مگر میں اتنا شور سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کی پوری کمپلیٹ جو ہے وہ ایریڈیکیشن ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی.
ان کا کہنا تھا کہ ایسے علاقے جہاں پیدائشی سرٹیفکیٹ یا ڈومیسائل وغیرہ اب بھی کمپیوٹر نظام سے منسلک نہیں، وہاں اس کمی کو پورا کر کے جعلی دستاویزات کے حصول کو روکنے میں مدد لی جا سکتی ہے. پاکستان میں قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا حصول ایک مشکل اور صبر آزما کام رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نے اس ضمن میں خاطر خواہ اقدام کر کے لوگوں کو سہولت فراہم کی ہے. تاہم ایسے واقعات بھی سامنے آتے رہے ہیں کہ جن میں مبینہ طور پر رشوت دے کر لوگ شناختی دستاویزات حاصل یا ان میں رد و بدل کروا لیتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حکومت کے سائبر کرائم سے متعلق بل میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا پی ٹی اے کو انٹرنیٹ پر سے ہٹانے، اس کو بلاک کرنے وغیرہ کے اختیارات مل جائیں. تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم.
سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے حکومت کے مجوزہ قانون میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو انٹرنیٹ پر مواد کی نگرانی، اس کو بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار دیا گیا ہے. پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ذیلی کمیٹی کے بدھ اور جمعرات کو ہونے والے اجلاسوں میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل 2015 کی آن لائن معلومات کی نگرانی سے متعلق شک 34 پر بحث کی گئی. ان اجلاسوں میں شرکت کرنے والی سرگرم کارکن اور غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی نگت داد نے کہا کہ آئی ٹی ماہرین اور سرگرم کارکنوں کا خیال ہے کہ مجوزہ قانون کی شک 34 آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے جو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے.
سول سوسائٹی نے اور آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل کانٹریری ہے آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن کا جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے. تو یہ شک ہونی ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی اتھارٹی کو یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد ہے اس کو بین اور سینسر کر سکے.
انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے پہلے ہی انٹرنیٹ پر موجود مواد کی نگرانی کر رہی ہے اور توہین مذہب یا غیر اخلاقی سمجھے جانے والے بہت سے مواد کو انٹرنیٹ پر بلاک کیا گیا ہے یا اسے ہٹایا جا چکا ہے. ان کے بقول اب اس اختیار کو قانونی تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے پی ٹی اے کو کھلی آزادی مل جائے گی کہ وہ ایسے کسی بھی مواد جسے وہ قابل اعتراض سمجھتی ہے اس تک رسائی ختم کر دے یا اسے انٹرنیٹ سے ہٹا دے جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. نگت داد کا کہنا تھا کہ سینٹ کی ذیلی کمیٹی نے اس شک کو ختم کرنے کی تجویز پر غور نہیں کیا کیونکہ سینیٹرز کا خیال ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں حکومت کے پاس کسی حد تک یہ اختیار ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پر مواد کو بلاک کرنا عملی طور پر بھی ممکن نہیں کیونکہ اس تک متبادل ویب سائٹس کے ذریعے رسائی ہو سکتی ہے. تاہم وہ سائبر کرائم بل کی ضرورت سے متفق تھی.
ہاں سائبر کرائم بل ضرور ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں قطن کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس طرح کا قانون بنائیں جس میں سیکیورٹی اور سیول لیبرٹیز اس میں بیلنس ہو, نہ کہ یہ کہ آپ سیکیورٹی کو انڈر نیشنل ایکشن پلان اتنی پرائیورٹائز کر دیں کہ آپ کے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے رہیں اور اس پہ کسی کی توجہ نہ ہو.
قومی اسمبلی نے اپریل میں اس بل کی منظوری دی تھی مگر سینٹ میں ابھی اس پر بحث جاری ہے. حکومت کا موقف ہے کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی فوری ضرورت ہے. حالیہ سالوں میں پی ٹی اے نے فحش مواد پر مشتمل سینکڑوں ویب سائٹس کو پاکستان میں بلاک کرنے کے علاوہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس مثلاً یوٹیوب، فیس بک یا ٹویٹر پر اس کے بقول توہین مذہب یا دیگر قابل اعتراض مواد تک رسائی کو محدود کیا ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود اچکزئی نے اپنے اس بیان کے بارے میں جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا افغانوں سے تعلق رکھتا ہے کہا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش کیا گیا ہے. ان کے اس بیان پر سوشل میڈیا میں بہت تنقید ہوئی تھی. پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے قیام میں سرکاری طور پر 6 ماہ کی توسیع تو کر دی گئی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں غیر قانونی طور پر بغیر اندراج کے رہنے والوں کے خلاف پولیس کی کاروائیاں بھی جاری ہے. ایسے میں ایک اہم قوم پرست رہنما کی طرف سے خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ قرار دینے کے بیان پر صوبائی حکومت کے علاوہ انٹرنیٹ پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے ایک افغان اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا افغانوں کا ہے اور وہ کسی کو افغان پناہ گزینوں کو ان کے بقول اپنے سرزمین پر ہراسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. گو کے بعد میں محمود اچکزئی کی طرف سے یہ وضاحت بھی سامنے آئی کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا لیکن ان پر تنقید کا سلسلہ جمعے کو بھی دیکھنے میں آیا. خیبر پختونخوا کی حکومت کی مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک ایسا پاکستانی جو کہ پارلیمان کا بھی رکن ہو اس کی طرف سے اس طرح کا بیان ملکی سالمیت کے خلاف ورزی کے مترادف ہے.
خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی ہی اس صوبے کے وارث ہیں، اس ملک کے وارث ہیں. افغانستان افغانیوں کا ملک ہے. مہاجرین جب تک اس صوبے میں رہیں گے ایز اے مہاجر رہیں گے، ایز اے بالغ نہیں رہ سکتے. الٹیمیٹلی ان کو جانا ہے اپنے صوبے میں.
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق محمود اچکزئی نے اپنی وضاحت میں کہا کہ افغان شہری اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کے ایک معاہدے کے تحت یہاں رہ رہے ہیں اور انہیں تنگ نہیں کیا جانا چاہیے اور انہیں یہاں رہنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان باشندے قواعد کے اندراج کے ساتھ قانونی طور پر پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہے، جبکہ لگ بھگ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری غیر قانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں۔ اندراج شدہ پناہ گزینوں کی پاکستان میں قیام کی میعاد 30 جون کو ختم ہو گئی تھی، جس میں روا ہفتے ہی 6 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے پناہ گزینوں کے قیام توسیع کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ ادھر پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر داخلوال نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات کی، جس میں صوبے میں مقیم پناہ گزینوں کی صورتحال سے متعلق امور زیر باز آئے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے خطے کے وسیع تر مفاد میں پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں حکومت کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر اندراج شدہ افغان پریشانی کا باعث ہے اور انہی کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔ کینیا میں جمعے کے روز صومالی سرحد کے نزدیک 2 بسوں پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کم از کم 6 افراد کو مار ڈالا۔ پولیس کے سربراہ جوزف بوٹنٹ نے بتایا کہ پولیس کو جائے وقوع پر 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ مرنے والوں میں خیال ہے کہ 4 شہری اور 2 مسلح گارڈز شامل ہیں۔ کم از کم 2 دیگر مسافر زخمی ہوئے۔ اسی طرح کے حملے شمالی کینیا کے پسماندہ علاقے میں الشباب کی جانب سے کیے گئے، جو قریبی ہمسائے صومالیہ میں قائم داعش کا ایک گروپ ہے۔ ایک روز پہلے ہی صومالیہ میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے نے ایک بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کم از کم 20 افراد اس میں ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جمعرات کے روز ایسے مزید 8 ملکوں کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے جو انسانی اسمگلنگ کی تجارت میں ملوث ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے برما، ہیٹی، جیبوتی، پاپوا نیو گنی، سوڈان، سورینام، ازبکستان اور ترکمانستان کو دنیا کے ان 27 بدترین ملکوں کے فہرست میں شامل کیا ہے جو اس قانون شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
انسانی اسمگلنگ $150 بلین کی ایک ایسی عالمی صنعت ہے جو ہدف بننے والے افراد کو جدید دور کی غلامی میں ڈھال دیتی ہے، جس میں بقول امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے 2 کروڑ افراد شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں
All 20 million are people, just like everybody here. They have names. They have or have.
یہ تمام 2 کروڑ افراد یہاں موجود لوگوں جیسے ہی ہیں، ان کے بھی نام ہیں اور ان کے بھی خاندان ہیں یا تھے۔ ان افراد کو دوزخ کے ماحول میں ٹھونسا جاتا ہے، جدید دور کا ایک ایسا جیتا جاگتا دوزخ جس کا تجربہ کبھی بھی کسی انسان کو نہ کرنا پڑے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ۔ زیادتی کے شکار ان افراد کو جنسی غلام اور کارخانوں اور گھروں کے کام کاج کے لیے بغیر کسی اجرت کے رکھا جاتا ہے۔ ان افراد کے پاس آزادی کی امید بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو ایسی پسماندہ یا گندی جگہوں پر رکھا جاتا ہے جہاں موزوں خوراک اور طبی امداد دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر جان کیری کے الفاظ۔
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets, let out only.
ہم سب اس المیے سے واقف ہیں۔ لڑکیوں کو زبردستی جنسی غلامی پر مجبور کیا جاتا ہے، عورتوں کو الماریوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ وہ صرف اسی وقت باہر نکل سکتی ہیں جب انہیں کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور کپڑے دھونا ہوتے ہیں۔ مردوں اور لڑکوں کو سونے نہیں دیا جاتا تاکہ وہ 24 گھنٹے کام کر سکیں، اور اکثر اوقات شدید ترین موسموں اور ہولناک صورتحال میں بھی۔ جنگ زدہ خطوں میں بچوں کو اغوا کر کے انہیں مختلف دھڑے لڑنے کی تربیت دیتے ہیں، اور بعض افراد تو اپنی مرضی سے غلامی کی اس زندگی کو اپنا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ غربت کے شکار نوجوانوں کو اکثر ورغلا کر اور دوسرے ملکوں میں نوکریوں کا جھانسہ دے کر، خاص طور پر امریکہ میں ملازمت کے سبز باغ دکھا کر انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ مشیگن سے ایف بی آئی کے مائیکل گلینن کے الفاظ۔ امریکہ بھر سے مجموعی طور پر 153 بالغ اور کم سن بچوں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ تاہم کئی دوسرے ملکوں میں حکام اس جرم سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں۔ اور کچھ کیسوں میں تو انسانی اسمگلنگ باقاعدہ حکومت کے تعاون سے کی جاتی ہے۔ برما میں حکومت اقلیتوں سے مسلسل جبرن کام کروا رہی ہے اور بچوں کو مسلح افواج میں زبردستی بھرتی کر رہی ہے۔ ازبکستان ملک کی بالغ آبادی کو کپاس کی چنائی پر مجبور کرنے کے لیے معروف ہے۔ امریکہ نے انسانی اسمگلنگ کو ختم کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار حکومتوں کو ٹھہرایا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کی فوجی حکومت نے اس رپورٹ پر تعریف کا اظہار کیا ہے جس میں انسانی حقوق کے اشارے پر صورتحال میں بہتری پر اس کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی اثنا میں میانمار کے عہدیدار اس پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ میں ان کے ملک کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کو نگراں فہرست میں کم ترین درجے 3 سے دوسرے درجے پر بڑھا دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک انسانوں کی اسمگلنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے کم ترین معیار کو پورا نہیں کرتا، لیکن اس نے پچھلے سال واضح برتری دکھائی ہے۔ تھائی لینڈ کی فوجی جنتا کے سربراہ وزیر اعظم پرایوت چھن اوچا نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور مجرموں کو بالکل نہ برداشت کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز انسانوں کی غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ پر اپنی سالانہ رپورٹ شائع کی، اور افریقہ ایک بار پھر جبری مزدوری سے لے کر جنسی غلامی تک ہر قسم کی انسانی اسمگلنگ کے اعتبار سے سر فہرست رہا۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اس سال ایک بار پھر براعظم افریقہ کا ایک بھی ملک امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سر فہرست نہیں آ سکا، جس میں برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا جیسی ترقی یافتہ اقوام غالب رہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ درجہ بندی ملک میں انسانی اسمگلنگ کے مسئلے کے حجم سے زیادہ حکومت کی جانب سے اس کے انسداد کی کوششوں کی حد پر مبنی ہے۔ براعظم افریقہ کے ملکوں کی ایک نمایاں تعداد اس درجہ بندی میں بدستور ممکنہ پست ترین درجے پر موجود ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک سینئر ایڈوائزر سوسین کاپیج کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ترک سکونت اور ترک وطن کے بحران کے باعث 10 لاکھ سے زیادہ افریقیوں، عراقیوں اور شامی باشندوں کے یورپ کی جانب فرار کا ایک منفی اثر مرتب ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں نامزد کیے گئے ملکوں میں انسانی اسمگلنگ سے متاثرہ لوگوں کی جانچ پڑتال میں مدد دینے کی کوشش کر رہا ہے۔
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
وہ کہہ رہی تھی کہ ترک وطن کا بحران ایسے افراد کا ایک پورا نیا گروپ تخلیق کر دیتا ہے جو انسانی اسمگلنگ کا آسان اور کمزور ہدف ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی ملک نہ ہو، یا ان کے پاس اپنے بارے میں کوئی کاغذات نہ ہوں، یا ان کے پاس روزگار نہ ہو، یا وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہ ہوں، تو وہ ان جھوٹے وعدوں کے جال میں آسانی سے آ جاتے ہیں جو انسانی اسمگلر ان سے روزگار دلانے یا تحفظ یا پناہ گاہ فراہم کرنے کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سوزین کاپیج کے۔ نیروبی میں قائم انسانی اسمگلنگ سے متعلق آگاہی پھیلانے میں کوشاں ایک گروپ اویئرنیس اگینسٹ ہیومن ٹریفکنگ کے پروگرام مینیجر جیکب کرسٹنسن کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پر مشرقی اور وسطی افریقہ میں جاری تنازع کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اصل تبدیلی ترک وطن کے ان مختلف طریقوں کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جو ہم اس وقت برونڈی، صومالیہ اور جنوبی سوڈان جیسے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں 6 افریقی ملکوں نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے یا تو اپنی قانون سازی کو بہتر بنایا یا پھر نئے قوانین متعارف کیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن ملکوں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی، مثلاً برکینا فاسو جو مغربی افریقہ میں بہتری دکھانے والا واحد ملک ہے، انہوں نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد پر مقدمے چلانے اور انہیں سزائیں دلانے میں اپنی کوششوں میں اضافہ کیا۔ 10 افریقی ملک اس سال امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی سے متعلق دوسرے درجے کی فہرست میں پہنچ گئے۔ تیسرے درجے یعنی پس ترین درجے کی فہرست میں شامل کیے جانے والے ملکوں کو مالیاتی تعزیرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس درجے میں شامل ملکوں کے لیے امریکہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی امداد کے علاوہ دوسری قسم کی اور غیر تجارتی بنیاد پر دی جانے والی امداد پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے تیسرے درجے میں شامل ملکوں کو قرض نہ دینے پر زور ڈالنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ کی تیسرے درجے کی فہرست میں شامل 27 ملکوں میں سے نصف کا تعلق براعظم افریقہ سے ہے، جس میں اس سال 2 نئے ملک شامل ہوئے ہیں جو جبوتی اور سوڈان ہیں۔ مشرقی افریقہ کے اس انتہائی چھوٹے ملک جبوتی کو پچھلے سال 90,000 تارکین وطن کے وہاں سے گزرنے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہاں انسانی اسمگلروں کے لیے کمزور لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے مواقع پیدا ہوئے۔ رپورٹ میں جبوتی پر متاثرہ لوگوں کے تحفظ کے لیے زیادہ اقدام نہ کرنے کی وجہ سے تنقید کی گئی ہے۔ سوڈان کو، جو سن 2011 میں جنوبی سوڈان سے الگ ہوا تھا، لوگوں کی جنوبی سوڈان کے درمیان اور افریقی اور شامی پناہ گزینوں کی اس ملک کے راستے نقل و حرکت کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ کے زیادہ واقعات کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ رپورٹ میں سوڈان میں بچوں سے مزدوری کرانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ افریقہ بھر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سن 2015 میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے انسانی اسمگلنگ کا ہدف بننے والے 12,000 سے زیادہ افراد ڈھونڈے ہیں، لیکن انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق سرگرم کارکن اکثر کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعداد کو بہت گھٹا کر بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ بعض اوقات قانون کی کمزور عملداری، افراتفری یا یہ ہوتی ہے کہ ایسے واقعات کا ہدف بننے والے سامنے آنا نہیں چاہتے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کرنے والی ایک سرگرم کارکن نیتالی آگڈن کہتی ہیں کہ اس براعظم کا سب سے ترقی یافتہ ملک جنوبی افریقہ اس سال درجہ بندی میں بہتر مقام حاصل نہ کرنے کے باوجود تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سرگرم کارکن آگڈن نے ریڈ لائٹ اینٹائی ہیومن ٹریفکنگ انیشیٹو نامی تنظیم قائم کی تھی، جو جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں جن سے منسلک انسانی اسمگلنگ کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ میں، جو براعظم کے آس پاس کے علاقوں کے تارکین وطن کے لیے ایک مقناطیسی کشش رکھتا ہے، انسانی اسمگلنگ کی وجوہات بہت گمبھیر ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انسانی اسمگلنگ عمومی طور پر جنوبی افریقہ کے اندر پائی جانے والی مختلف نوعیت کی ان سماجی خرابیوں کا ایک ضمنی نتیجہ ہے جن پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ امریکہ سمیت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہوں، اور یہ کہ انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجوہات بہت پیچیدہ ہیں۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک اتنی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ میں، جہاں اس شہر کو برطانیہ سے چین کو سپرد کیے جانے کی 19ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، ہزارہا افراد نے سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
مظاہرین کے بڑے بڑے ہجوموں نے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چونگ یینگ کے عہدے کی دوسری مدت کے خلاف احتجاج کیا اور ہانگ کانگ کی خود اختیاری گھٹانے کے اقدامات پر نکتہ چینی کی۔ مرکزی شہر کے حکام کی جانب سے 5 مقامی کتب فروشوں کو حراست میں لینے اور کئی مہینوں تک چین کے اندر رکھنے کے مقدمے کے بعد سے ہانگ کانگ کی خود اختیاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ان کتب فروشوں میں سے ایک، لام ونگ کی نے، جو حال ہی میں کسی طرح ہانگ کانگ واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہاں 7 ماہ تک اپنی حقیقی قید تنہائی اور پوچھ گچھ کی وضاحت ذہنی اذیت کے طور پر کی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے احتجاجی جلوس کی قیادت کرنا تھی، لیکن بعد ازاں انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ انہیں اپنی سلامتی سے متعلق خطرہ ہے۔ لام کے وکیل نے نامہ نگاروں سے گفتگو
کی۔
انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ گزشتہ 2 دنوں سے کچھ اجنبی افراد ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اپنی ذات کی سلامتی اور تحفظ کے بارے میں ان کے خدشات میں دن بدن اضافہ ہوا ہے، اس لیے انہوں نے آج کے جلوس میں شرکت کر کے پریشان اور متفکر ہونے کی بجائے اس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہزاروں افراد مظاہرے میں شامل تھے، ہانگ کانگ کے تقریباً 1,000 رہائشیوں، لیونگ اور دوسرے سرکاری عہدیداروں نے جمعے کی صبح گولڈن بوہینیا چوک میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ ہانگ کانگ کے بہت سے شہریوں نے چین کی حکومت کی جانب سے نگرانی کی مخالفت کی۔ ان کا خیال ہے کہ لیونگ، جن کی رایاما کے تازہ ترین جائزے کے مطابق عوامی تائید کی سطح محض 19% ہے، چین کے شکر گزار ہیں۔ حکومتی حمایت میں ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب میں چیف ایگزیکٹو لیونگ نے کہا کہ ہم یہاں ایک ملک اور 2 نظام، یعنی ہانگ کانگ پر ہانگ کانگ کے لوگوں کی حکومت اور بنیادی قانون کے مطابق اعلیٰ ترین درجے کی خود اختیاری کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت معیشت کو ترقی دینے اور اس شہر میں رہنے والوں کے حالات زندگی بہتر بنانے کا عمل جاری رکھے گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریا کی اعلی ترین عدالت نے مئی کے صدارتی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے امیدوار نوربرٹ ہوفر نے، جو معمولی ووٹوں سے ہار گئے تھے، انتخابی نتائج کو قانونی طور پر چیلنج کیا تھا۔ آسٹریا کی آئینی عدالت کے سربراہ گرہارڈ ہالزنگر نے کہا کہ فریڈم پارٹی کے لیڈر ہائنز کرسچیان اسٹراچے کی طرف سے 22 مئی کے انتخابات کے چیلنج کی تائید کی گئی ہے۔ فریڈم پارٹی نے غیر حاضر ووٹوں کی گنتی میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انتخاب کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے دوبارہ انتخابات کا حکم دیا ہے جو ستمبر یا اکتوبر میں متوقع ہیں۔ امکانات ہیں کہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت یورپی یونین کے اس ملک میں پہلی بار برتری حاصل کر سکتی ہے۔ اور آسٹریلوی عوام ہفتے کے روز وفاقی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی، امیگریشن اور تعلیم اہم امور ہیں، لیکن معیشت ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون فتح حاصل کرے گا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے یہاں بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کے سیاسی لیڈروں کے انتخابی مہم میں اب معیشت کی سیکیورٹی سر فہرست ہے۔ وزیراعظم مالکوم ٹرنبل نے ووٹروں کو بتایا کہ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، جو دائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ان کی حکومت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن اپوزیشن لیبر لیڈر بل شارٹن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ایک کمزور لیڈر ہیں، اپنے برطانوی ہم منصب کی طرح۔
Given that we are living in a world of great opportunities, but also great
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرنبل کا کہنا ہے کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، لہٰذا آپ انہیں ووٹ دیں۔ مسئلہ پریشانی کی نوعیت کا ہے، جو ایک کمزور قیادت اور منقسم حکومت کا نتیجہ ہے۔ ڈیوڈ کیمرون یہ ریفرنڈم کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیوڈ کیمرون اپنی سیاسی جماعت کے دائیں بازو کے ہاتھوں یرغمال تھے، اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرتے ہوئے کمزور قیادت کر رہے تھے۔ کیا یہ ملتی جلتی صورتحال نہیں؟ آسٹریلیا کے مرکزی سیاسی لیڈروں کو اپنے ووٹروں کو اس بات پر قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، جو معیشت کو ضرورت ہے۔ پروفیسر روڈنی سمتھ یونیورسٹی آف سڈنی میں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ اور بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہمیشہ آسٹریلیا کے انتخاب میں سر فہرست ہوتی ہے۔ اگرچہ آسٹریلیا ایک مالدار ملک ہے، لیکن یہ زیادہ تر اپنے وسائل پر انحصار کرتا ہے، قدرتی وسائل اور برآمدات پر، لہٰذا معیشت کسی بھی انتخاب میں ہمیشہ ایک اہم موضوع رہی ہے۔ آسٹریلیا میں ووٹنگ لازمی ہے، لہٰذا ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا، اور اسی طرح داؤ پر بھی بہت کچھ ہوگا۔ اب جبکہ وسائل میں اضافے کی وجہ سے قوم کی خراب عالمی مالیاتی بحران سے نمٹنے کے آثار معدوم ہو رہے ہیں، ووٹر مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کی حکومت خوشحالی کی جانب ایک ضامن راستے کا تعین کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش میں تشدد کے تازہ ترین واقعے میں جمعرات کو ایک ہندو پنڈت کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ 45 سالہ شیام آنندا داس جنوب مغربی ضلع جھائنڈا میں اپنے مندر کے قریب صبح کی عبادت کی تیاری کر رہے تھے، جب موٹر سائیکلوں پر سوار تین افراد ان پر چھروں سے وار کر کے فرار ہو گئے۔ اگرچہ کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر یہ واقعہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے ایسے دیگر کئی واقعات سے مماثلت رکھتا ہے، جن میں شدت پسندوں نے 40 سے زائد ہندو پجاریوں، دیگر مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور لبرل نظریات کے حامل سرگرم کارکنوں کو ہلاک کیا ہے۔ امریکی وفاقی جج نے مسیسیپی کے قانون کو روک دیا ہے، جس کے تحت رہائشیوں کو اختیار حاصل ہو جاتا کہ وہ مذہبی بنیادوں پر ہم جنس پرست جوڑوں کو ملازمت دینے سے انکار کر دیتے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج کارلٹن ریوز نے جمعرات کو دیر گئے اس سے چند گھنٹے پہلے اس قانون کو روک دیا، جب یہ جمعے سے نافذ العمل ہونے والا تھا۔ جج کا کہنا تھا کہ یہ برابری کے تحفظ کی آئینی ضمانت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ریاست کے اٹارنی متوقع طور پر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بنگلہ دیش میں پولیس نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے ڈھاکہ کے سفارتی علاقے میں ایک ریستوران پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا. امریکی محکمہ خارجہ نے ٹویٹر پر تصدیق کی ہے کہ یہ لوگ ہولی آرٹیزن بیکری میں یرغمال بنائے گئے جو سفارتی علاقے میں باقی ہے. باقی خبریں ابھی آ رہی ہیں. وائٹ ہاؤس نے ایک عرصے کے بعد ان شہریوں کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی ہے جو لڑائی کے علاقوں سے باہر ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے, اور کہا ہے کہ سن 2009 سے 2015 کے درمیان 64 سے 116 افراد مارے گئے. وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان جوش ارنس نے کہا کہ انتظامیہ کی دہشت گردی کے انسداد کی حکمت عملی اس وقت زیادہ معتبر ہوتی ہے جب یہ ممکن حد تک شفاف ہو, اور صدر اوباما ایک نئے انتظامی حکم جاری کریں گے جو مزید اطلاعات فراہم کرے گا. اسپین کی وزارت داخلہ کے مطابق جمعے کو 3 پاکستانیوں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر شدت پسندی پھیلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. یہ افراد شمال مشرقی شہر لیڈا میں گھر میں اکٹھے رہتے تھے. وزارت داخلہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ داعش کی پرتشدد کاروائیوں اور پاکستان میں طالبان اور دیگر پاکستانی شدت پسند گروہوں کی حمایت میں مواد انٹرنیٹ پر پھیلاتے تھے. حکام نے ابھی اس بات کا تعین نہیں کیا کہ وہ کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھے یا نہیں. رواں سال اسپین نے اب تک 29 ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر شدت پسند تنظیموں سے وابستگی یا ان کے لیے کام کرنے کا شبہ ہے. ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں. مئی میں اسپین کے شہر بارسلونا سے ایک پاکستانی شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس پر الزام تھا کہ اس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کے ذریعے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے. کویت میں ایک عمارت میں آتش زدگی سے ایک پاکستانی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کویت سٹی کے مضافاتی علاقے الفروانیہ میں پیش آیا. مرنے والوں میں گھر کا سربراہ محمد آصف, ان کی اہلیہ, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, والدہ, بھابھی اور بھتیجا شامل ہیں. یہ خاندان پاکستان کے علاقے میاں چنو سے تعلق رکھتا تھا. تاحال آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں, لیکن خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ بجلی کی فراہمی کے نظام میں نقص کا شاخسانہ ہوگا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کویت میں پاکستانی سفارت خانہ میتوں کو ان کے آبائی علاقے روانہ کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے. بھارت کے اتراکھنڈ خطے میں شدید بارشوں کے سبب کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں جمعہ کے روز بادل پھٹنے اور موسلادھار بارش ہونے کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک, متعدد زخمی اور درجنوں مکانات زمین بوس ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 30 افراد لاپتہ ہیں اور متعدد افراد ملبوں میں دبے ہوئے ہیں. پہاڑی علاقوں میں ہونے والی مسلسل بارش کے سبب معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی اور عوام کو زبردست پریشانیوں کا سامنا ہے. دہرادون کے سوما گاؤں میں ایک بڑے علاقے میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور گاؤں کو جوڑنے والے 3 پل بہ گئے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وہاں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. الکنندا, سرجو اور منداکنی سمیت تقریباً 10 ندیاں خطرے کے نشان کے آس پاس بہ رہی ہیں. کئی دریاؤں میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر جا چکی ہے. سب سے زیادہ متاثر پتھوراگڑھ اور چمولی اضلاع ہیں. بدری ناتھ نیشنل ہائی وے پر راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے بہت سے مسافر پھنسے ہوئے ہیں. سب سے ابتر حالت دیہی علاقوں کی ہے جہاں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور آمد و رفت کے راستے بند ہو گئے ہیں. دریاؤں سے متصل آبادیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. ہندوؤں کی مذہبی 4 دھام یاترا میں رکاوٹ پیش آئی ہے. تھال مونسیاری روڈ ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے دونوں جانب درجنوں گاڑیاں پھنسی پڑی ہیں. آفات سماوی سے نمٹنے والے ادارے NDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں روانہ کی گئی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے مطابق اضافی ٹیموں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے جان و مال کے نقصان پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو 2-2 لاکھ روپے کے معاوضے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر راحت رسانی کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں اور سیکورٹی جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں پہنچیں اور عوام کو تحفظ فراہم کریں. سہیل ہجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکی بحریہ کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے اوائل میں ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے 10 امریکی ملاحوں کو زیر حراست لینے کے معاملے سے بچا جا سکتا تھا. اس بارے میں کارلا بیب کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری میں ہونے والا یہ واقعہ کئی مسائل کا نتیجہ تھا، جس میں قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان، نامناسب منصوبہ بندی اور ضابطوں کی عدم پاسداری شامل ہیں. 2 کشتیوں پر سوار یہ امریکی ملاح کویت سے بحرین جاتے ہوئے پہلے سے طے شدہ روٹ پر سفر کر رہے تھے، جسے بعد میں انہوں نے تبدیل کیا. ان ملاحوں نے اپنے سفر کا آغاز تاخیر سے کیا اور مقررہ وقت پر پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک غیر طے شدہ راستہ اختیار کیا. یہ راستہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان موجود پانیوں میں تھا. سعودی عرب اور ایران کے درمیان پانیوں سے گزرتے ہوئے ایک کشتی کا انجن خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے عملے کو 3 گھنٹے تک رکنا پڑا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایڈمرل جان ایکیولینو کا کہنا تھا، اگر 5ویں فلیٹ کے کمانڈر کی جانب سے فراہم کردہ ہدایات پر عمل کیا جاتا تو اس واقعے سے بچا جا سکتا تھا. اس وقت گشت پر مامور پاسداران انقلاب کے دستے نے امریکی کشتیوں کو روکا اور پھر زبردستی ان پر سوار ہو کر امریکی ملاحوں کو حراست میں لے لیا. ایڈمرل جان رچرڈسن کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی کی. ایران نے کشتیوں کو ایک غیر متنازع گزرگاہ سے جاتے ہوئے روک کر ان پر سوار ہو کر تلاشی اور پھر کشتیوں کو قبضے میں لے کر اور عملے کی ویڈیو ٹیپ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. ایرانی فورس نے امریکی ملاحوں کو ایک رات حراست میں رکھ کر دوسرے دن چھوڑ دیا. اس عملے میں شامل 3 ملاحوں کو بحریہ سے نکال دیا گیا ہے اور باقی ملاح ممکنہ سزا کا انتظار کر رہے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب شام کے 18 محصور علاقوں تک انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچ رہی ہے، جسے ادارے نے ایک سنگ میل قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق نومبر سن 2012 کے بعد سے پہلی مرتبہ دمشق کے مضافات میں واقع آربن اور زملکا قصبوں تک یہ امداد پہنچی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی شام 37 ٹرکوں کا قافلہ آربن اور زملکا قصبوں تک پہنچا. ان میں شام کے ضرورت مند 20,000 عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے خوراک، پانی، حفظان صحت کے انتظامات اور دوسری ہنگامی ضرورت کی اشیاء لدی ہیں. شام کے لیے خصوصی ایلچی اور اقوام متحدہ کے سینئر مشیر یا اگلینڈ کے مطابق اس کامیابی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاقے کو چھوڑتے ہوئے ایک ڈرائیور کو کسی نے چھپ کر سینے میں گولی مار دی اور اب وہ دمشق کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا پرخطر ہے، کیونکہ اب شام کے کئی علاقوں میں جارحانہ کاروائیوں میں توقف بالکل نہیں ہے. لہٰذا ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ کئی مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کیا ہے. اس سے اتنا ہوا ہے کہ ہم ان تمام 18 محصور علاقوں تک پہنچ پائے ہیں. کم از کم ایک دفعہ تو پہنچے ہیں، چاہے جزوی مدد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اب جبکہ اس علاقے تک رسائی ہو گئی ہے، مسٹر اگلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں بھوک سے نڈھال لوگ جنہیں اقوام متحدہ کی جانب سے جنوری میں مدد پہنچائی گئی تھی، ممکن ہے اب ایک بار پھر فاقوں کا شکار ہوں. ان کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریبی قصبوں مدایا اور زبادانی اور شمال میں ادلیب کے قریب فوا اور کفاریا کے لوگوں کو اس کے بعد سے اب تک کسی قسم کی بین الاقوامی مدد نہیں پہنچی ہے. انگلینڈ کے مطابق ایک اور بات جس پر انہیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس محصور علاقوں میں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کے لیے طبی امداد اور طبی ساز و سامان کافی نہیں ہے.
The parties to this conflict including the government of Syria, has not.
اس تنازع کے فریق جن میں شام کی حکومت بھی شامل ہے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے, جن میں عام شہریوں کے لیے ڈاکٹرز, نرسیں اور باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ کام کرنے والی طبی تنظیمیں فراہم کرنا شامل ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں جو بوکو حرام جنگجوؤں کا مضبوط گڑھ ہے. یہ بے گھر لوگ غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں. سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے امدادی ایجنسیاں آخرکار اس علاقے تک رسائی کے قابل ہوئی ہیں جو اسلامی جنگجوؤں کی وجہ سے کٹ کر رہ گیا تھا. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل.
شمال مشرقی نائجیریا میں بورنو ریاست کا زیادہ تر علاقہ امدادی ایجنسیوں کے لیے بند تھا جب بوکو حرام نے 2014 کے وسط میں علاقے کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کیا. نائجیریا کی فوج اور علاقائی فورسز نے اب زیادہ تر قصبوں اور شہروں میں جنگجوؤں کا پیچھا کیا ہے, جس کے بعد بوکو حرام کا بورنو ریاست کے 27 مقامی سرکاری علاقوں میں سے صرف 4 پر قبضہ ہے. اقوام متحدہ کے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے دفتر کے ایک ترجمان جینز لیئر کا کہنا ہے کہ وہاں سے لوٹنے والے امدادی کارکن وہاں کی تباہی کے مناظر کا احوال بتاتے ہیں اور یہ کہ لوگ دردناک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لوگ خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں اور نصف ملین سے زیادہ کو فوری امداد کی ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایسے بہت سے کاشتکار رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاش یہی ہے. اگر انہیں ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا تو وہ خوراک نہیں اگا سکیں گے جنہیں وہ کھائیں گے. یہ سب سے بڑی تشویش کی بات ہے. سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ان علاقوں تک رسائی کے لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے. لیئر کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی حکومت اور انسانی امداد کے ادارے اقدامات اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں صورتحال کافی کشیدہ ہے جس کے لیے تیز اور وسیع اقدامات کی ضرورت ہے. سن 2009 میں جب سے اس بغاوت کا آغاز ہوا ہے, شمال مشرقی نائجیریا میں تشدد کی وجہ سے 2.4 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کچھ لوگ بریکسٹ کو دیوار برلن کے انہدام سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات آزادی کی عکاسی کرتے ہیں. کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوار برلن کا گرایا جانا گلوبلائزیشن کے دور کا آغاز تھا اور بریکسٹ سے ایک ایسے دور کا آغاز ہوتا ہے جس سے ان سیاسی دھاگوں کے ٹوٹنے کے عمل کا آغاز ہوگا جس نے یورپ کو محفوظ اور خوشحال بنا رکھا تھا. برلن وال دیکھنے آنے والے یورپ کے نوجوانوں کے تاثرات پر مبنی حیدر مرڈک کی ایک رپورٹ, انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
سن 1989 کو جرمنوں نے اس دیوار کو ڈھا دیا جس نے برلن کو تقسیم کر رکھا تھا اور جو دنیا میں ایک بڑی تقسیم کی علامت تھی. اور آج دیوار برلن کی چند واقعات یورپ کے تاریک دنوں کی یادگار ہیں. تاہم یورپ کے کچھ نوجوان گزشتہ ہفتے برطانیہ میں ہونے والی رائے دہی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا, یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یورپ ایک قدم پیچھے کی جانب گیا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے جیس کارزے نوسکا کہتے ہیں, اب جب ہم دوبارہ تقسیم ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں آ کر کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے, کچھ بہت ہی عجیب. برطانیہ کے نوجوان ووٹر یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں شاید ووٹ نہ دیتے, لیکن تمام نوجوان ایک جیسے خیالات نہیں رکھتے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے فن لینڈ سے تعلق رکھنے والے جارنو کیری کہتے ہیں, اس بارے میں ملے جلے احساسات ہیں. یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس طرح سے یورپ پر اپنے اثرات مرتب کرے گا. میں ایک سطح پر لوگوں کو زیادہ با اختیار بنانے کے حق میں ہوں اور دوسری سطح پر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. دیوار پر موجودہ دور کی جنگوں سے پھیلنے والی تباہ کاریوں کے بارے میں بنائی گئی تصاویر کے سامنے کھڑے ہو کر جارنو کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ رائے دہی تارکین وطن کی آمد کے خوف کی وجہ سے کی گئی. لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ اگر اور جب بھی برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوگا تو اس سے نئی معاشی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی, اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی منقسم ہوں گی. اس بارے میں بات کرتے ہوئے اٹلی سے تعلق رکھنے والے ڈومینکو مینفریڈلی کہتے ہیں، میرے لیے لندن اتحاد کی علامت تھا جہاں آپ دنیا بھر کے لوگوں سے مل سکتے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب مبہم سی صورتحال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنا محدود ہو گیا ہوں، لیکن ہر طرح سے ان نوجوانوں کے نزدیک اس نسل کے لیے بریکسٹ دیوار برلن کے انہدام کے وقت سے مشابہ ہے۔ اس بارے میں جارنو کہتے ہیں، یقیناً اب سے 20 سال بعد اسے قبل از بریکسٹ اور بعد از بریکسٹ کے طور پر دیکھا جائے گا، اور اب جب دیگر ملکوں میں سیاسی جماعتیں یورپی یونین سے الگ ہونے کی بات کر رہی ہیں تو بہت سے لوگوں کے نزدیک حالیہ عشروں میں یورپ کی سیکیورٹی اور خوشحالی یورپی اتحاد سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ حقیقت میں وہ کیا ہے جو تاریخ کو تحریک بخشتا یا بخشتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری
کر۔ اب یہ بھی ایک خبر آئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امریکہ اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ کا کہنا ہے کہ ان وفاقی ملازمین اور وفاقی ایجنٹس کی تجاویز کو قبول کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جو ہلری کلنٹن کی نجی ای میل سرور کے استعمال کا جائزہ لے رہے ہیں جب وہ وزیر خارجہ تھیں۔ ایف بی آئی حکام متوقع طور پر اس تحقیقات کو جلد مکمل کر لیں گے۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سن 2008 میں 1 جنوری کو سال نو کی تقریبات منانے کے لیے ایک امریکی شہری اور ایک سودانی شہری روانہ ہو رہے تھے کہ انہیں سودان کے شہر خرطوم میں گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ دونوں افراد امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی امداد کے ملازم تھے۔ 33 سالہ جان گرینویل جمہوریت اور طرز حکمرانی کے ان پروگراموں سے منسلک تھے جو یو ایس ایڈ سوڈان کی طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد اس ملک کے حالات کی بہتری کے لیے چلا رہا تھا۔ 39 سالہ عبد الرحمان عباس رحمہ بھی یو ایس ایڈ میں ملازم تھا اور وہ دارفور کے لیے فوری امدادی ٹیم کا رکن تھا۔ قتل کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، جبکہ 4 فرار ہو گئے اور 2 اب تک قانون کی زد میں نہیں آئے ہیں۔ حال ہی میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہ صومالیہ میں کسی مقام پر چھپے ہوئے ہیں۔ اس حملے کا رہنما محمد مکاوی ابراہیم محمد سوڈان کا شہری ہے۔ اس کی عمر 29 سال ہے، بال سیاہ اور آنکھیں گہری بھوری ہیں۔ اس کا تعلق سوڈان میں القاعدہ کے اس گروپ سے ہے جو نیل کے 2 دریاؤں کے میدانی علاقوں میں کام کرتا ہے، اور یہ گروپ امریکی، مغربی اور سوڈانی مفادات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ عبد الباسط الہی الحسان حاج حمد کی شناخت دوسرے حملہور کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ بھی سوڈانی شہری ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر 30 اور 34 سال کے درمیان ہے۔ اس کے بال کالے اور آنکھیں گہری بھوری ہیں۔ ان حملوں میں ان کے کردار کی بنا پر انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ حکومت امریکہ کو ان کے اتے پتے کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ انعام برائے انصاف پروگرام کے تحت ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کے بارے میں ایسی اطلاعات فراہم کرنے والے کو $50,00,000 فیکس کی پیشکش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے یا ٹپ لائن www.reversefarjustice.net پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پارٹ کو آگ سے کھیلنا پسند ہے، جلسے ہوئے کاغذ کو پینٹ، پانی اور دوسرے مواد کے ساتھ بھر دیتا ہے اور پھر ان کو آگ کے شعلوں پر رکھ کر تجدیدی تصاویر بناتا ہے۔ کی پارٹ اپنے پن پاروں کو جلسا کر تخلیقی جوہر دکھاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آگ سے کھیلنے سے منع کرتی تھی مگر میں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔
Mom always said, don't play with fire. I never learned. Look at that.
لائف ان امریکہ میں آج آپ ایک منفرد پینٹر سے ملیے جو آگ میں کاغذ کو جلسا کر نت نئے نقش و نگار بناتے ہیں۔ یہ رپورٹ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ڈیوڈ بلاک نے تیار کی ہے۔ اس فنکار کا نام ہے کیپ ہارٹ۔ پچھلے 12 سال سے مغربی ورجینیا کے پہاڑی علاقے میں رہنے والا کیپ ہارٹ آگ کا فنکار ہے۔ جلسی ہوئی آگ کے ساتھ پانی، زمین، ہوا اور پینٹ کی مدد سے ایک تجدیدی نقش و نگار بناتا ہے۔ وہ پہلے آگ جلاتا ہے، شعلے بھڑک کر انگارے کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں جو کہ آگ کی حدت، اس پر پانی چھڑک کر کاغذ پر نت نئے تصاویر پینٹ کرتا ہے۔
If I paint a circle on a sheet of paper with just water and I set it on fire, I'll get a white circle on a brown sheet of paper.
میں جانتا ہوں کہ اگر میں سفید کاغذ پر پانی سے ایک دائرہ بناؤں اور اس کو انگاروں پر رکھ دوں تو مجھے وہ سفید دائرہ بھورے کاغذ پر ملے گا، جو کہ اگر کاغذ ایک کاٹن سے بنا ہو زیادہ مضبوط ہے اگرچہ وہ آہستہ جلے گا، اس کاغذ جو لکڑی کے گودے سے بنا ہو۔
The interaction of the elements I've applied to this paper surface and the fire itself create entirely new effects. Wow.
کاغذ پر وہ جگہ جہاں میں پانی استعمال نہیں کرتا یا کوئی پانی سے بنا ہوا مواد، وہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسی وقت زیادہ تر پانی کاغذ کی سطح پر موجود ہوتا ہے اور یہی عمل ایک حیران کن شاہکار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے ابھرتا ہوا سورج یا ڈھلتا ہوا سورج جس پر پانی سمیت بادل چھائے ہوئے ہوں۔
Places where I'm not applying any water or water-based materials at all will begin to burn very, very quickly, while at the same time, all the water or much of the water will still be present in the surface of the paper. And that's what gives me the amazing contrast. It's supposed to look like sunset or sunrise with clouds over water.
ملا جلا مواد جو کہ میں کاغذ کی سطح پر ڈالتا ہوں پھر جلنے کے بعد خود ہی نئے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کام کے لیے وقت بہت اہم ہوتا ہے اور ہر کاغذ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈز کے اندر انگاروں سے ہٹا لیا جائے۔
1 second can make a huge difference between a fantastic beautiful painting and something that just burns to nothing and becomes ash.
ایک سیکنڈ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک لمحے کی تاخیر عمدہ اور خوبصورت پن پارے کو اور بعض اوقات جلا ڈالتا ہے اور بس کاغذ راک بن جاتا ہے۔ کیپارٹ کہتا ہے جیسے ہی جیسے وہ جانتا ہے وہ ایک واحد پنکار ہے جو یہ کاریگری کرتا ہے۔ اس نے یہ پن اتفاقی طور پر دریافت کیا، وہ استعمال شدہ کاغذ ضائع کرنا چاہتا تھا۔
Some raindrops fell on a sheet of paper. So when I set the paper on fire, the raindrops preserved these white, bright spots on this brown sheet of paper that had burned.
کچھ بوندیں کاغذ پر گر گئی اور جب میں نے کاغذ کو آگ پر رکھ دیا تو بوندیں سفید حالت میں محفوظ ہو گئی۔ سفید نشان بھورے کاغذ پر جو کہ جلسا ہوا تھا۔ اپنی ان تصاویر کو وہ اس کو ایک نا ختم ہونے والا شاہکار کہتا ہے۔ بعض ایسے لگتا ہے جیسے رنگین پینسلوں سے بنی ہوئی لمبی قدرتی مناظر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
I'm seeing a sun with a mountain range in the distance and a river or stream coming down through the center.
میں سورج کو پہاڑی سے اس پار ایک فاصلے سے دیکھتا ہوں دریا یا ندی کو جو درمیان سے بہتا ہوا آ رہا ہو۔ واشنگٹن کے زینت گیلری میں اس کے پنفاروں کی نمائش اور فروخت ہوئی۔ یہ تصاویر $1,000 سے لے کر $7,500 تک فروخت ہوئی۔ کیپارڈ کی پینٹنگ اس حقیقت کی عکاس ہے کہ تباہی میں بھی خوبصورتی موجود ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں، پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا۔ پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا۔ پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا۔ رائل سوسائٹی یا RSPB کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے۔ RSPB کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کی سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں۔ موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی، اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی۔ پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاذ و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کچھی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، MRI اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے۔ امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدرے نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے۔ تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے۔ امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں۔ اور ایک چلتے چلتے فیس بک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے چلیں۔ فیس بک کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے دوستوں کی پوسٹ کو نہ صرف پسند کر سکیں گے یعنی لائک کر سکیں گے، بلکہ صرف ایک ہی بٹن دبا کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر رشاد اسمت. پاکستان میں صدرات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں. خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.